لو کہ آپ وہاں سے نکال دیں کہ تم مفسد ہو, تم مصلح نہیں ہو. مسلمان کی صفت عموماً اور عالم کی صفت خصوصاً یہ ہوتی ہے کہ مصلح ہوتا ہے, وہ مفسد نہیں ہوتا. تم مفسد ہو, تم مصلح نہیں ہو, اور ہمیں اصلاح کے اس کام کو آگے پہنچانا ہے, اپنے دوستوں تک, اپنے رشتہ داروں میں, اپنے محلے میں اصلاح کی اور فائدے کی اس بات کو ہم پہنچائیں. بھئی میرا عقیدہ, میرا خیال تو یہ ہے, اور یہ قرآن کی آیات اور احادیث سے دلیل ہے میرے پاس. اگر آپ مسئلے کو سمجھنا چاہتے ہیں آئیے اور آپس میں بات کر لیجیے, اور اگر آپ سمجھنا نہیں چاہتے, جو عقیدہ آپ کا اس کو آپ چھوڑنا نہیں چاہتے, اس پہ آپ رہیے, لیکن جن باتوں میں ہمارا اتفاق ہو سکتا ہے ان باتوں میں اتفاق کر کے ہم اپنے محلے سے, اپنے خاندانوں سے ان کفر کو, گناہوں کو, دوسری برائیوں کو دور تو کر سکتے ہیں, سرپسندوں کو یہاں سے ہٹا سکتے ہیں اور برکت کے ماحول کو پیدا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قصاص کے اس قانون کو اس لیے نافذ کیا کہ انسانی معاشرے میں انسانی جان کی حرمت اور اہمیت کو باقی رکھا جائے, تا قیامت انسانی خون کی حرمت باقی رہے. اس لیے اس قانون کو نافذ کیا. قصاص کی دو صورتیں ہیں. جو شخص کسی کو قتل کرتا ہے تو قتل کرنے کے بارے میں تفصیل سورہ نساء کی آیت نمبر 92 اور 93 میں ہم پڑھیں گے کہ وہاں پہ قتل عمد اور قتل خطا کا بیان ہے. جس شخص سے قتل ہو جاتا ہے, وہ قتل کرنے والا قاتل یا تو یہ قتل جان شخص سے قتل ہو جاتا ہے وہ قتل کرنے والا قاتل یا تو یہ قتل جان بوجھ کے کرتا ہے, اور یا یہ قتل خطا ہوتا ہے. قتل عمد عمدن اور قتل خطا جس میں قتل عمد کا شبہ ہوتا ہے, اور تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ یہ قتل خطا ہوتا ہے, خطا غلطی سے یہ ہو جاتا ہے. تینوں کے تفصیلی مسائل ہیں. جان بوجھ کے کسی کو قتل کرنا, اور کسی کو قتل کرنا جس میں اس بات کا شبہ ہو کہ غالباً یہ بھی جان بوجھ کے قتل کیا گیا ہے, شبہ ہو, یقین نہ ہو. اور تیسری شکل یہ ہے کہ اس بات کا یقین ہو کہ یہ قتل غلطی سے ہوا ہے. تو جو شخص قاتل ہے اس سے برابری کی بنیاد پہ بدلہ لیا جاتا ہے, جس کو قصاص کہتے ہیں. اور قصاص کی دو شکلیں ہیں, ایک تو مالی اور ایک بدنی. بدنی قصاص یہ ہے کہ اس شخص کو مقتول کے بدلے میں قتل کر دیا جائے, اور مالی یہ ہے کہ مقتول کے وہ رسا جو کہ اس کی ددیال کی طرف سے ہوں گے, جس طریقے پہ صحیح احادیث پہ یہ مضمون موجود ہے, وہ قاتل کو معاف کریں اور اس سے دیت لیں, جس کو ہم خون بہا کہتے ہیں. اور یہ نسائی کی حدیث میں یہ ہے کہ 100 اونٹ کے برابر یا 100 اونٹ ہوں گے. اور بعد میں اجتہاد کر کے علماء نے اپنے اپنے ملک اور اپنے اپنے معاشرے کے احوال کے پیش نظر اس کی مخصوص رقم رکھی ہے, اور مخصوص رقم اس بارے میں مخصوص کی جا سکتی ہے, جیسا کہ اس ملک میں بھی اس بات کا دستور ہے اور یہ بات قانون میں موجود ہے. متفق علیہ حدیث میں ارشاد فرمایا, من قتل له قتیل فہو بخیر النظرین اما ان یفدا و اما ان یقید. مقتول کے ورثا اس بارے میں ان کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہیں تو قتل کے بدلے قتل یعنی قصاص کا مطالبہ کریں, اور چاہیں تو خون بہا لے کر, دیت لے کر قاتل کو معاف کر دیں. قصاص کے بارے میں پہلی بات یہ سمجھنی ضروری ہے کہ قصاص کسی فرد کے انتقام کا نام نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے نازل کیا ہوا ایک قانون ہے, اور قانون پہ عمل درآمد کرانا یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. معاشرے میں رہنے والے افراد اس کام کو نہیں کر سکتے, اور نہ ان کو اجازت دی گئی ہے. اس لیے کہ اگر ہر فرد قانون نافذ کرنا شروع کر دے تو بجائے اصلاح کے معاشرے میں فساد پھیل جائے گا. اس لیے یہ ذمہ داری حکومت کی ہے. جو خلیفہ ہو, امیر المؤمنین ہو, جس کی بیعت کی گئی ہو, اور جو سربراہ مملکت ہو, جو سربراہ حکومت ہو, اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ملک میں جس زمین پہ اس کی حکومت ہے, جس رعایا پہ اس کی حکومت ہے اس رعایا پہ لوگوں پہ اور اس زمین پہ اللہ کے ان قوانین کو نافذ کرے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر مقتول کافر ہو اور قاتل مسلمان ہو تو جمہور کا مسلک یہ ہے کہ اس کے بدلے مسلمان کا قصاص نہیں ہوگا. اگر قاتل مسلمان ہے اور مقتول کافر ہے تو پھر اس مسلمان سے قصاص نہیں لیا جائے گا, بلکہ دیت کا معاملہ یا اور جو مسائل ہیں اس سے متعلق ہیں, جیسا کہ علماء نے کتب میں اس کی تفصیل کو بیان کیا ہے. یہ جمہور کا مسلک ہے. لیکن احناف کا مسلک یہ ہے کہ قصاص میں دین اور کسی شخص کی آزادی کو نہیں دیکھا جاتا, بلکہ اس انسان کی انسانیت کو دیکھا جاتا ہے. یعنی یہ مسئلہ ایک تو یہ ہے کہ غلام کے بدلے غلام, اگر کسی غلام کو کسی آزاد شخص نے قتل کیا ہے تو اس سے قصاص نہیں ہوگا, اس سے دیت لی جائے گی, اور کسی کافر کو مسلمان نے قتل کیا ہے تو کافر کے بدلے مسلمان سے قصاص نہیں ہوگا, اس سے دیت لی جائے گی. یہ جمہور کا مسلک ہے. احناف کا مسلک یہ ہے کہ چونکہ قرآن میں اللہ نے اس چیز کو صراحت سے بیان کر دیا ہے کہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا, جس طرح سورہ مائدہ میں ہے, أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ, سورہ مائدہ کی آیت نمبر 45 میں. اور یہاں پر بھی عام حکم یہ ہے کہ قصاص لیا جائے گا, تو اس میں مسلمان اور غیر مسلمان کی تمیز اور تفریق نہیں ہے. احناف کا مسلک یہ ہے کہ اگر مقتول کافر ہو تب بھی اس قاتل مسلمان سے قصاص لیا جائے گا, اور اگر مقتول غلام ہو اور قتل کرنے والا آزاد ہو تو اس آزاد سے بھی قصاص لیا جائے گا, البتہ اگر مقتول کے ورثہ معاف کر دیں تو یہ معاملہ الگ ہے. اور یہ جو احناف کا مسلک ہے یہ قرآن و سنت کے زیادہ قریب ہے, اور جمہور کا مسلک وہ ہے جو ہم نے یہاں بیان کیا, واللہ اعلم. اور تیسری بات یہ ہے کہ باپ اگر بیٹے کو قتل کر دے تو باپ سے قصاص نہ لیا جائے, بلکہ باپ اپنے بیٹے کے قتل پہ دیت کو ادا کرے گا. یہ مسئلہ بھی جمہور کا ہے, جبکہ مالکیہ کا مسلک یہ ہے, امام مالک کا مسلک یہ ہے کہ اگر یہ قتل عمد ہے تو قصاص ہوگا, اور اگر قتل خطا ہے تو پھر اس سے دیت لی جائے گی. اسی طریقے پہ قاتل کے بارے میں جو اختیار ہے وہ مقتول کے ورثا کو ہے, کسی اور کو اختیار نہیں ہے کہ وہ مقتول کے ورثا کو پابند کرے, مجبور کرے کہ وہ قاتل کو معاف کریں, بلکہ مقتول کے ورثا کو مکمل آزادی ہے اپنی رائے کے اظہار میں. اور پانچویں اہم بات قصاص سے متعلق یہ ہے کہ اگر کسی کے قتل میں ایک سے زیادہ لوگوں نے حصہ لیا ہو تو اس بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان سب سے قصاص لیا جائے گا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں امام قرطبی اور دوسرے مفسرین نے بیان کیا اس چیز کو, اور یہ دارقطنی میں حدیث میں یہ بات یعنی مذکور ہے کہ صنعاء جو اس وقت شمالی یمن کا دارالحکومت ہے, صنعاء میں ایک شخص کے بدلے سیدنا عمر نے 7 آدمیوں کا قصاص کیا, اور ارشاد فرمایا کہ لو تمال علیہ اہل صنعاء لقتلتہم جميعا, اگر صنعاء شہر کے سارے لوگوں نے قتل میں حصہ لیا ہوتا تو میں پورے شہر کو قتل کروا دیتا. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن خباب کے بدلے خوارج کی پوری ایک جماعت کو قتل کروایا اور ان سے خود قتال کیا. جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ عبداللہ کو کس نے قتل کیا تو خوارج نے کہا کہ ہم سب نے قتل کیا اور ہم سب اس کے قتل میں شریک تھے. 3 مرتبہ آپ نے ان سے یہ پوچھا اور تینوں مرتبہ انہوں نے کہا کہ ہم سب نے انہیں قتل کیا, تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تلواریں نیام سے نکالو اور ان میں سے ایک آدمی بھی زندہ بچ کے نہ جائے. تو اگر کسی فرد کے قتل میں کسی جماعت نے حصہ لیا ہے, یعنی گروہ نے, لوگوں کے مجموعے نے, تو ان سب سے قصاص لیا جائے گا جنہوں نے اس قتل میں کسی بھی طریقے کی شرکت کی ہو. تو یہ قصاص کے مختصر مسائل تھے, تفصیل کتب میں علماء نے بیان کی ہے کہ یہ قصاص کا معاملہ ہے, الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. قصاص کا معنی اور حکمت یہی ہے کہ یہ برابری ہے اور برابری کا بدلہ ہے، مرد کے بدلے مرد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت. فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف واداء الیه باحسان. مقتول کے وہ رسا اگر قاتل کو معاف کر دیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے، اور اگر معاف کرنے کے ساتھ وہ دیت کا مطالبہ کریں، فاتباع بالمعروف واداء الیه باحسان، اس بارے میں دونوں فریقین کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. مقتول کے وہ رسا اتنی بڑی رقم کا مطالبہ نہ کریں جو قاتل کے گھر والوں اور قاتل کی طرف سے اس کا بندوبست کرنا ناممکن اور محال اور مشکل ہو. اور جب کسی بات کا فیصلہ ہو جائے، کسی بات پہ اتفاق ہو جائے، تو مقتول کے ورثہ جس چیز کے بارے میں کہہ دیں کہ ہمیں فلاں فلاں چیز یا رقم چاہیے، تو قاتل کو اور قاتل کے ورثہ کو چاہیے کہ پہلی فرصت میں وادا ان الیہ باحسان، فوری طور پہ حسن اور خوبی کے ساتھ اس معاملے کو ختم کریں. اس لیے کہ اگر یہ بات جلدی ختم نہیں ہوگی تو شیطان دونوں طرف سے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال سکتا ہے، اور ابلیس تو بہت دور ہے، ہمارے معاشرے میں انسانی شیطان اتنی کثرت سے موجود ہیں کہ ابلیس تو آج کل میں کہا کرتا ہوں کہ ابلیس ریٹائرڈ ہو چکا، ابلیس نے ریٹائرمنٹ لے لی، اب تو وہ پنشن پہ گزارا کر رہا ہے. ہمارے ملک میں انسانی شیطان اتنے کردار اور اتنی تیزی سے اور اتنی کثرت سے ابلیس کے کام کر رہے ہیں کہ کبھی کبھی ابلیس یہ سوچتا ہوگا کہ اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ پاکستان میں رہنے والے اور ایشیا میں رہنے والے اور دوسری جگہوں پر رہنے والے مسلمان جو اپنے آپ کو کہتے تو مسلمان ہوں گے اور کام یہ کریں گے، تو وہ یہ سوچتا کہ کاش میں نے سجدے سے انکار نہ کیا ہوتا. وہ بات کہ جس کے تصور سے بھی غالباً ابلیس شرما جائے، اس کام کو کرتے ہوئے کلمہ پڑھنے والے نہیں شرماتے. ابلیس نے صرف یہ کہا تھا کہ میں سجدہ نہیں کرتا، اس نے خون ریزی نہیں کی تھی، خون نہیں بہایا کسی کا، کسی پہ الزام نہیں لگایا، اس نے اور جرائم نہیں، صرف یہ کہا کہ قرآن نے خود بیان کیا، اللہ فرماتا ہے کہ ابا واستکبر، انکار کیا، تکبر کیا، دو گناہ تھے. ابلیس نے صرف دو گناہ کیے، تیسرا گناہ کوئی نہیں کیا. وہ لوگ کہ جو جنت کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، وہ اپنی زندگی کا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ انہوں نے کتنے گناہ آج تک کیے ہیں، اور جب رات کو سوئیں تو آج تک کی بات چھوڑ دیں، صرف وہ یہ دیکھیں کہ آج جو آج کا دن ہے، صبح میری آنکھ کھلی، اب میں سو رہا ہوں، دن میں میں نے کتنے کبیرہ گناہ کیے ہیں. ابلیس صرف دو گناہوں کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود قرار دے دیا گیا اسے. ایک سجدے سے انکار کیا، اور وہ لوگ جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے، ابلیس نے ایک سجدے سے انکار کیا، پانچوں وقت کی نمازوں سے انکار نہیں کیا. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نماز نہیں پڑھتا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، فرصت نہیں ہے. ابلیس نے ایک سجدہ نہ کیا، اللہ نے فرمایا کہ تا قیامت تو ملعون ہے، مردود ہے، رجیم ہے، ابلیس ہے، شیطان ہے. ابلیس مایوس اور شیطان رحمت سے دور، رجیم دھتکارا ہوا، مردود جس پہ لعنت بھیجی گئی، ملعون ایک سجدے سے انکار کرنے پہ اس کو اتنے بڑے بڑے ان جرائم کا سامنا کرنا پڑا، اتنی بڑی بڑی سزائیں اس کو ملیں. اور وہ لوگ جن کی زندگی اوڑھنا بچھونا ہی اللہ کی نافرمانی ہے، اور اس پہ عجیب زام یہ ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں. تو شیطان، انسانی شیطان لوگوں کو ورغلاتے ہیں، وہ لوگ کہ جو اپنا قتل اور اپنا خون معاف کر دیتے ہیں، ان کو دوسرے لوگ جا کے کہتے ہیں کہ تمہاری غیرت کہاں گئی، تم اپنے باپ کا بدلہ کیوں نہیں لیتے، اپنے بھائی کا بدلہ کیوں نہیں لیتے. اور خاص طور پہ ہمارے صوبہ سرحد میں پٹھانوں کے ہاں دو سو سال تک، سو سو سال تک دشمنی چلتی رہتی ہے، اور دشمنی کی بنیاد معمولی سی بات ہوتی ہے، اور بعض اوقات جرگہ آتا ہے، اس جرگے میں پنچایت میں بڑے بڑے علماء آ کے وہ بات صلح میں اس کو تبدیل کر دیتے ہیں، اور مقتول کی خدمت میں قاتل کی طرف سے دیت پیش کی جاتی ہے اور چیزیں پیش کی جاتی ہیں، صلح ہو جاتی ہے، دعائے خیر ہو جاتی، سب کچھ معاملہ صاف ہو جاتا ہے. بعد میں قاتل یا قاتل کے بھائی یا اس کے والد بازار میں پھرتے ہیں. انسانی شیطان، ابلیس کا ایجنٹ، یہ مقتول کے بیٹے، اس کے بھائی، اس کے والد کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ڈوب مرو، تمہارے بھائی کا قاتل سرے بازار گھومتا پھرتا ہے اور تم اس کو کچھ نہیں کہتے، نہ تمہارے اندر غیرت نہیں ہے. تو غیرت کے نام پہ، حمیت کے نام پہ انسانی شیطان آ کر انسانی خون بہانے کی ترغیب دیتا ہے. کیسا مسلمان ہے یہ شخص. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں قتل کرنے والے ایسے ہیں کہ وہ دیندار بھی ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تسبیح بھی ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور وہ قتل بھی کرتے ہیں. وہ کیا ہے، کسی شاعر نے کیا کہا تھا کہ تم قتل کرتے ہو کہ کرامت کرتے ہو، کرامت دکھاتے ہو، تم قتل کرے ہو کہ کرامات کرے ہو. یعنی وہ لوگ جو انسانی خون بہاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، انسانی خون کی کوئی حرمت ان کے دل میں اس کا خیال نہیں ہوتا. اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اس آدمی پہ لعنت بھیجی ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے وہ دور ہے جو کسی مسلمان کو تکلیف اور اذیت پہنچائے. تو وہ اداء الیہ بے احسان ذلک تخفیف من ربکم و رحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی ہے اور مہربانی ہے. کیسی آسانی اور کیسی مہربانی؟ یہ مہربانی اور آسانی اس طرح ہے کہ ایک طرف قصاص کی سختی، اور اس کے ذریعے انسانی جان کی حرمت کی اہمیت کو واضح کر دیا گیا، اور یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ اگر یہ قانون نافذ نہ کرتا تو لوگ چھوٹی موٹی باتوں پہ ایک دوسرے کا قتل کرتے اور بے دریغ ایک دوسرے کا خون بہاتے. لیکن جب انسانوں کو اس بات کا یقین ہو کہ اگر میں نے کسی کو تکلیف پہنچائی تو مجھے بھی اس طریقے پہ تکلیف پہنچائی جائے گی، تو پھر وہ اپنے غصے کو قابو میں رکھیں اور اپنے اعمال کو احتیاط سے انجام دیں. ایک طرف اللہ کی یہ مہربانی کہ اللہ نے قصاص کو اپنے بندوں میں عام کیا اور اپنے بندوں کے لیے اپنی طرف سے اس قانون کو نافذ کیا. قصاص کا قانون جس معاشرے میں ہوتا ہے، اس معاشرے میں انسانی جان کی قیمت باقی رہتی ہے. لوگ ایک دوسرے پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے. ہمارے ہاں قتل کرنے کے بعد قاتل کی ضمانت ہو جاتی ہے، اور اگر ضمانت نہ ہو تو خیر سے علاقہ غیر ہمارے ہاں موجود ہے، وہ علاقہ غیر پٹھانوں کا جہاں کوئی قانون نہیں ہے، قاتل وہاں جا کے رہتے اور بستے ہیں اور وہاں اپنی زندگی کے ایام گزارتے ہیں، اس لیے وہ قتل کرتے ہیں. اگر پاکستان میں ایک آدمی کا بھی قصاص ہو جائے، لوگوں سے کہا جائے کہ فلاں شہر کے بڑے میدان میں جمع ہو جاؤ، اور ایک جلاد آئے گا، وہ ایک آدمی کی گردن اس طریقے پر جدا کرے گا جس طریقے پر سعودی عرب میں ہوتا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کون ہے ماں کا لال جو کسی دوسرے پہ ہاتھ اٹھائے اور کسی کو قتل کرے. اور شخص کو جان عزیز ہے. وہاں قتل اتنی کثرت سے اس لیے ہو رہے ہیں کہ قاتل کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، کہ وہی منصف ہیں، وہی جج ہیں. قاتل اور لٹیرے اور مجرم عدالتوں کے جج بنا دیے گئے ہیں، اور یہ قیامت کی نشانی ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعة، صحیح بخاری میں ہے، جب نااہل لوگوں کے حوالے ذمہ داری کے کام کر دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرو. اس عورت کو میک اپ سے فرصت نہیں ہے. اس کو 12 کروڑ لوگ اپنا وزیر اعظم قرار دیں تو ایسی قوم پہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا یا اللہ کی رحمت نازل ہوگی؟ یہ تو اچھا ہے کہ اللہ کی طرف سے پتھر نہیں برسے. اور کراچی میں جو ایک دوسرے کا خون بہایا جا رہا ہے اور پورے ملک میں جو بدامنی ہے, یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے کہ تم نے ہمارے دشمنوں کو اپنا بڑا بنایا اور ہم انہی کے ذریعے تمہیں ذلیل اور رسوا کریں گے. مہنگائی دن بدن بڑھ رہی ہے, قتل و غارت گری بدامنی, لوگ چیخ اٹھے چلا اٹھے. اللہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے اعمال کی شامت ہے, ان لوگوں کو تم نے اپنا بڑا بنایا اور حکومت تک پہنچایا, اب ان کو تم بھگتو اور ان کو برداشت کرو. یہ قیامت کی نشانی ہے. اللہ کا قانون اگر نافذ ہو, نہ کسی وزیر اعظم کے اندر یہ جرت ہو کہ وہ غیر اسلامی حرکت کا ارتکاب کرے, نہ کسی چپڑاسی اور ریڑی پہ مٹھائی بیچنے والے کے اندر یہ جرت پیدا ہو کہ وہ جھوٹ بولے اور اپنی غلط چیزوں کو بازار میں فروخت کرے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام بازار جا کے لوگوں سے یہ کہتے ہیں, من غشنا فلیس منا, جو ہم سے دھوکہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. جو پوری قوم سے دھوکہ کرے, جو اپنے آپ سے دھوکہ کرے, کیسا مسلمان ہے؟ میں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ مسلمانی کس چیز کا نام ہے. ہمارے ملک میں اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ ایک طرف اللہ تعالی نے قصاص کے ذریعے انسانی جان کی حرمت کو واضح کیا, اسے بلند رکھا, اور دوسری طرف ارشاد یہ فرمایا کہ جہاں ایک طرف قصاص کی سختی ہے, اس میں تمہاری جان کی آبرو محفوظ ہے, وہیں دوسری طرف اگر کبھی کسی سے یہ غلط کام ہو جائے تو اس کے لیے بھی ہم نے آسانی والا راستہ بھی بتلا دیا کہ مقتول کے ورثا قاتل کو معاف کر دیں, اس سے پیسے لے لیں, اس سے دیت لے لیں اور اس کو معاف کر دیں. تو یہ بھی رحمت ہے. رحمت کے دونوں پہلو اپنی جگہ درست ہیں. اگر قصاص نہ ہوتا انسانی جان کی کوئی حرمت نہ ہوتی, اور اگر دیت نہ ہوتا تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا اور نرمی والا معاملہ نہ ہوتا. فرمایا ہم نے دونوں چیزیں تمہارے سامنے بیان کر دی ہیں. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ, سے پہلے فرمایا کہ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص زیادتی کرتا ہے, اس کے بعد بھی کوئی شخص اگر مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتا ہے, اس کے بعد بھی کوئی شخص اگر اس قسم کی باتوں کو پھیلاتا اور نشر کرتا ہے, اللہ کے عذاب سے, اللہ کی پکڑ سے وہ بچ نہیں سکے گا. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ, لوگوں تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. زندگی ایسے ہے کہ اگر تمہارے ملک میں قصاص کا قانون نافذ ہوگا تو تمہاری جانیں محفوظ رہیں گی, اور اگر قصاص کا قانون تمہارے ملک میں نہیں ہوگا تو تم میں سے کسی کی جان محفوظ نہیں رہ سکتی. کوئی بھی شخص آ کے کسی کو بھی قتل کر سکتا ہے, اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ اسے کوئی گرفتار نہیں کرے گا, اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا. اگر اسے یقین ہو کہ مجھے گرفتار کیا جائے گا اور جلاد تلوار سے میری گردن الگ کر دے گا, تو کبھی اس کے اندر یہ جرت پیدا نہ ہو کہ وہ کسی کو قتل کرے. یہ اسلامی قانون کی برکت ہے, جس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اے قریشیوں, لإیلاف قریش إیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. اے مکے والو, تم سردیوں اور گرمیوں کے زمانے میں پوری دنیا کا سفر کرتے ہو اور آسانی سے آتے جاتے ہو, تمہیں کوئی نہیں چھیڑتا, یہ ہمارے گھر کی برکت ہے. تم نے ہمارے گھر کی عبادت کی, ہمارے گھر کے اس حقوق کو تم نے برقرار رکھا اور اس گھر کے مالک کی عبادت کی جو کہ میں ہوں. فلیعبدوا رب هذا البیت, اگر اس گھر کی حرمت کو تم پامال نہیں کرو گے, اس گھر کی حرمت کو برقرار رکھو گے اور گھر والے کی عبادت کرتے رہو گے, تو خوف کو ختم کر کے ہم امن کو عام کر دیں گے, بھوک اور مہنگائی کو ختم کر کے ہم تمہیں ہر طرف سے رزق مہیا کریں گے. اللہ نے اپنی عبادت اور اپنے قوانین کے ساتھ اس چیز کو مشروط قرار دیا. جس ملک میں اللہ کے قوانین کو نافذ کیا جاتا ہے, وہاں انسانی جان کی حرمت اور قیمت سب سے زیادہ ہوتی ہے. حالانکہ وسائل کے اعتبار سے سعودی عرب امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ان کے پاس جو سسٹم ہے اور جو وسائل ہیں, اس کے باوجود امریکہ اپنے ملک میں جرائم پہ قابو پانے میں ناکام ہو چکا ہے. ہر سال کانگریس اور ان کا صدر ارب ہا ڈالر کی منظوری دیتا ہے امن و امان قائم رکھنے کے لیے, لیکن اس سے کچھ نہیں ہوتا. انسان کا قانون کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. جب تک اللہ کا قانون نافذ نہیں ہوگا, امن قائم نہیں ہوگا. تو یہاں کیا بات ہے کہ لوگ امن سے رہتے ہیں, سکون سے رہتے ہیں. یہ اللہ کی ان حدود کا کمال ہے, ان کی برکت ہے جن کو یہاں نافذ کیا گیا ہے. ان حدود کے نفاذ کی وجہ سے جرائم کی تعداد صفر کے برابر ہے, ان کا فیصد, ان کا تناسب بالکل کم ہے. اور یہ ان کے لیے خاص نہیں ہے. آپ کے ملک میں آپ اور ہم اللہ کے ان قوانین کو اگر نافذ کریں گے تو ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ وہی ہے جو ان کے لیے ہے اور 14 سال پہلے صحابہ کے لیے تھا. اس طرح فرمایا کہ فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی آج بھی اگر صحابہ رضی اللہ عنہم جیسا ایمان تو ہم نہیں پیدا کر سکتے, لیکن جو راستہ انہوں نے بتایا اس پہ اگر ہم چلیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور اجتماعیت اور اتحاد کا سبق دیں, آپس کے اختلاف اور انتشار کو ختم کر دیں, حقوق العباد کا خیال رکھیں, اللہ کے قوانین کو حکومت نافذ کرے, تو پھر زمین سے خزانہ نکلے گا, آسمان سے برکتیں نازل ہوں گی. جس طریقے پہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ بستی والے اور یہ شہر والے اللہ کے قانون کو نافذ کریں, ایمان اور تقویٰ کو اختیار کریں, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا, بستی والے, شہر والے, ملک والے ایمان لے آئیں, متقی بن جائیں, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, زمینوں اور آسمانوں کی برکتیں ہم نازل کریں گے. اللہ کا وعدہ ہے. تو قصاص کا قانون, اس میں زندگی ہے, انسانی معاشرے کی زندگی, انسانی جان کی آبرو اور حرمت کی اہمیت ان آیات میں بیان کی گئی. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, عقل والو اگر اس چیز کو سمجھتے ہو تو تمہارے تقویٰ کے لیے یہ بات کافی ہے کہ یہ اللہ کا قانون ہے. اللہ کا قانون اس لیے نازل ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں پہ, اللہ کی زمین پہ اللہ کا قانون نافذ ہونا چاہیے. انسان کے قوانین اس بات کا انہیں یہ حق نہیں پہنچتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو قانون سازی کا حق اور اختیار ہی نہیں دیا گیا. اسلام میں انسان کو قانون سازی کا حق نہیں دیا گیا. قانون سازی اسلام میں اللہ کا حق ہے, وہی حاکم اعلی ہے, اقتدار کا مالک وہ ہے, حاکم اعلی وہ ہے. الا له الخلق والامر, امر اس کا, حکومت اس کی, وزیر اعظم, صدر, بادشاہ, خلیفہ, یہ اس کی نمائندگی کرتے ہیں. اور نمائندگی اس صورت میں صحیح ہو سکتی ہے جس صورت میں یہ نمائندے اللہ کے قوانین کو اللہ کے بندوں پہ نافذ کریں. اور جو لوگ اخلاص کے ساتھ اس کام کو لے کے اٹھتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, اللہ ان کی یقیناً مدد کرتا ہے. صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی اصحابہ اجمعین.